بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريها، إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته: ونؤمن باللوح والقلم. اس جملے کے تعلق سے پچھلے درس میں الشیخ العلامہ محمد ناصر الالباني رحمۃ اللہ علیہ اور الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی مختصر سی تشریح بیان کی تھی. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میں پہلے جملہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے، اور پھر تشریح دیکھتے ہیں. ونؤمن باللوح والقلم، ہم لوح و قلم اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس جملے کے تعلق سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس جملے کی دلیل کے تعلق سے قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22. آگے فرماتے ہیں، جس لوح کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ لوح ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہے، اور جس قلم کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ قلم جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور لوح محفوظ پر اس قلم سے لکھا ہے. پورے کائنات کی تقدیر تا قیامت، جیسا کہ سن ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سید عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، لکھو. قلم نے عرض کی، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لکھو ہر چیز کی تقدیر قیامت تک. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4700 4700. آگے پھر شیخ صاحب ایک اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلی مخلوق کیا ہے، قلم ہے یا عرش ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، علی قولین، دو قول ہیں علماء کے، دونوں میں سے جو صحیح قول ہے وہ ہے کہ عرش قلم سے پہلے ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال، یعنی زمین و آسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے. وعرشه علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی گویا کہ تقدیر لکھی گئی عرش کے بعد، کس چیز سے لکھی گئی؟ قلم سے. تو پہلے کیا ہوا؟ عرش پہلے سے موجود تھا نا، تو عرش پہلے تھا، قلم بعد میں. بولے حدیث صحیح مسلم، احمد الترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح اور صریح ہے کہ تقدیر جو ہے لکھی گئی عرش کو پیدا کرنے کے بعد، اور جب قلم کو پیدا کیا گیا اسی وقت تقدیر لکھی گئی. گویا کہ اول ما خلق اللہ القلم کا معنی یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ تقدیر لکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے. پھر اس کی مزید تائید حدیث کافی ہمارے لیے، وعرش علی الماء، حدیث کافی ہے کہ عرش پہلے سے موجود تھا اور عرش پانی پر تھا. لیکن مزید اس بات کی تاکید کے لیے کہ عرش قلم سے پہلے تھا، پھر عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ دونوں جملوں میں فرق ہے. اول ما خلق اللہ القلم اور عرش کی تخلیق کے تعلق سے جو الفاظ ہیں ان میں بھی فرق ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ عرش قلم سے پہلے ہے. اچھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، سلف کا بیچ میں اختلاف تھا، اور یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ عقیدہ کے مسائل میں سلف کا کوئی اختلاف نہیں تھا، تو پھر یہ مسئلہ تو آ گیا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں، یا ہمارے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہیں ہے، تو یہ بات حق ہے. یعنی اس جملے کے بعد یہ جملہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عقیدے کے اصولی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، اور عرش پہلے قلم پہلے ہے یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، جس کا تعلق کس اصل سے ہے؟ دو اصول سے تعلق ہے. پہلے اصل کہ عرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ اصل ہے. اہل جماعت نے کس نے بھی انکار نہیں کیا، اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، یہ اصول ہی مسئلہ ہے. اب عرش کی تخلیق قلم سے پہلے یا بعد میں ہوئی، یہ اختلافی مسئلہ ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. قلم کے تعلق سے جو اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی پوری کائنات کی، زمین و اسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے، اس پہ اتفاق ہے، اصولی مسئلہ ہے. تقدیر کو لکھنے کا مسئلہ اصولی ہے، اس لیے تقدیر کی جو چار مراتب ہیں اس پر اتفاق ہے سنن و جماعت کا. پہلے علم ہے، پھر لکھنا ہے، پھر مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اور پھر پیدا کرنا اور خلق ہے، اس پر اتفاق ہے. اختلاف کس میں؟ پھر اس پہ اختلاف ہو کہ پہلے قلم ہے یا پہلے عرش ہے، اس پہ اختلاف کی گنجائش ہے. میں بات اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اہل بدعت یا جاہل لوگ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو پھر بعض طلاب علم کے ذہن میں بعض شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا علماء کہتے ہیں کوئی اختلاف، یہاں پہ تو اختلاف تو ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا مومنوں کے لیے، اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے سنت و جماعت کا. کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار ممکن ہے؟ اس پر بھی اجماع ایک ممکن نہیں ہے. ٹھیک، اختلاف کس میں ہے؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں کیا کہ نہ کیا، اس پر اختلاف ہے. ایک جزوی مسئلہ ہے، ایک فرعی مسئلہ اس اصول سے جس پر اتفاق ہے. تو ایسے مسائل ہیں عقیدہ کا مسئلہ، لیکن یہ فروعی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس میں اتفاق، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن جو اصولی مسئلہ اس میں اختلاف کی ہرگز گنجائش نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ قلم جس سے لوح محفوظ لکھا گیا، لکھنے کا حکم دیا گیا، یہ سب سے پہلا قلم ہے، سب سے افضل قلم ہے، اور سب سے بڑی شان والا قلم ہے. یعنی اور قلم بھی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ سب سے افضل ہے، اس کا مطلب اور قلم بھی ہے نا. اور کون سے قلم ہے کوئی جانتا ہے؟ دنیاوی قلم، یہ قلم نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. آسمانی قلم کی بات ہو رہی ہے، زمینی قلم کی بات نہیں ہو رہی. تاکہ بات آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, کتنے قلم ہیں آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل تفسیر میں سے ایک سے زیادہ مفسرین نے یہ کہا ہے نون والقلم وما یسطرون, یہاں پہ قلم کون سا ہے؟ صرف یہ قلم نہیں جو ہم جانتے ہیں, یہ اس کے ماتحت آتا ہے, لیکن یہ وہ قلم جسے لوح محفوظ میں لکھا گیا. تمام مفسرین نے یہ فرمایا کہ قلم سے مراد سب سے جو پہلا قلم تھا جسے تقدیر لکھی گئی وہ قلم مراد ہے. دوسرا قلم قلم الوحی ہے. کیا قلم الوحی؟ جسے اللہ تعالی دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ دیتا ہے اور یہ قلم چلتے رہتے ہیں. وہ قلم تو خشک ہو گئے لوہے محفوظ والے, یہ قلم چلتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے قصے میں سے بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی پر لے جایا گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صریف الاقلام کو سنا. یعنی صریف الاقلام قلم لکھنے کی جو آواز آتی ہے نا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنی. یہ بلند ترین مرتبہ ہے, کوئی مخلوق وہاں تک نہیں جا سکی کہ صریف الاقلام تک سن سکے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ اقلام ہیں, یہ وہ ایک قلم نہیں ہے, جمع ہے, اقلام ہے بہت سارے, کتنے اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اقلام کو کہ لکھیں, جو بھی تدبیر ہو رہی ہے آسمانوں پہ اور زمینوں پہ, یہ تدبیر کا قلم ہے. پہلا تقدیر کا قلم تھا, اب یہ تدبیر کا قلم ہے کہ پورے کائنات کی تدبیر ہوتی ہے اور یہ قلم لکھتے رہتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے, فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه, ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. الجمله کے تعلق سے کہ اگر پوری کائنات مل جائے, مختصر ترجمہ, اور ساری کائنات مل کر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کریں جسے اللہ نے لکھ دیا ہے, مٹا سکتے ہیں؟ لم یقدر علیہ. اور اگر پوری کی پوری کائنات مل جائے اس چیز کو لکھنے کے لیے جسے اللہ نے لکھا نہیں ہے, لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے. نہ تو تبدیلی ہو سکتی ہے, نہ کمی ہو سکتی اور نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے, ہر انسان کا فیصلہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تقدیر کو. قلم خشک ہو گئے, جو کچھ ہونا تھا قیامت تک اب قلم لکھنے کے قابل نہیں ہے. کون سا قلم؟ پہلا قلم, لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے. تو باقی قلم کون سے ہیں؟ یہ وہی قلم ہیں جو اللہ کے حکم سے لکھتے جاتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں پورے کائنات کی, جیسے میں آگے تفصیل بیان کروں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کی شرح میں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا جابر کی حدیث رضی اللہ عنہ, سید جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ہمارا دین ایسے بیان کیجئے جیسے کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں, یعنی ابتدا سے ہمیں بتائیں ذرا دین کیا ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے ابھی تک آج تک ذرا بتائیں ہمارا دین کیا ہے, ہم کیسے پیدا ہوئے. فيما العمل اليوم؟ ہمارا عمل کس بنیاد پہ ہے؟ کیا اس چیز کی بنیاد پر جو جس میں قلم نے لکھ دیا اور جو خشک ہو چکا ہے، یا مستقبل میں کچھ اور ہونے والا ہے اس بنیاد پر؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جو لکھ دیا گیا ہے، جو قلم نے لکھ دیا گیا ہے، تقدیم لکھ دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ عمل ہوگا، اس کے مطابق عمل ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی صحیح حدیث ہے. تو کیا مطلب انسان مجبور ہے؟ ہرگز نہیں. پہلے بیان کر چکا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا کہ اس بندے نے کیا کرنا، پھر لکھ دیا ہے. تو اللہ کا علم لکھنے سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم علم ازلی ہے. جانتے علم ازلی کیا ہوتا ہے؟ ما کان وما یکون وما سوف یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون. کیا مطلب اس کا؟ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اور جو ہوگا، اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ بھی جانتا ہے. مخلوق میں سے کوئی ایسی چیز موجود ہے جو علم رکھتی ہو؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا ہے، وہ بکل شیء علیم، بکل شیء، ہر چیز. اور جیسے حدیث میں آئے، 50,000 سال پہلے، ہماری تخلیق کے نہیں، زمین عثمان کی تخلیق سے پہلے، جو جان لیا پھر لکھنے کا حکم دیا. تو انسان مجبور ہے؟ مجبور ہے. مجبور کیسے ہوتا؟ اگر لکھنا پہلے ہوتا پھر ہمیں حکم دیا جاتا، یہ مجبوری ہوتی. اور یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اس لیے بعض اوقات جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ یہ سوال کرنے والے کو شرم نہیں آتی. یہ سوال ہے، اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس پہ قادر ہے، قادر نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو سوال کرتے ہوئے. معتزلہ نے سوال کیا تھا، کیونکہ وہ اہل بدعت ہے. وہ اپنے ایک مقصد کو پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایسا سوال کر بیٹھے. لیکن ایک سنت کی طرف منسوب شخص یا گروہ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کون سا چھپا مقصد جو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ آپ دنیا کے ایک عام آدمی سے، پاورفل آدمی سے دنیا کے، اسے یہ نہیں کہہ سکتے آپ، جناب آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یا آپ جھوٹ بولنے پہ قادر ہیں؟ واللہ وما قدر اللہ حق قدرہ. اگر اللہ کی قدر جان لے تو کبھی ایسا سوال کرتے نہیں. لیکن کرنے والے تو کہہ رہے، سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ صرف معتزل نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ نزدیک انسان خود مختار ہے 100%. انسان اپنی مرضی کرتا ہے. اور یہ عقیدہ جہمی کے عقیدے کے خلاف عقیدہ تھا. ان سے پہلے جہمی تھے، جبری تھے، انہوں نے کہا انسان مجبور ہے. ان کی ضد میں، ان کے رد میں عقل کو آگے کرتے ہوئے معتزلہ نے جواب دیتے دیتے قرآن کی ایسی آیتیں بیچ میں سے نکالی جس سے انہوں نے یہ غلط ثابت کیا کہ انسان خود مختار ہے اور انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہے. ایکسٹریمز ہیں دونوں، ایک نے کہا مجبور ہے، ایک نے کہا خود مختار. اس میں جماعت نے دونوں آیت کو ایک ساتھ جمع کیا، جہاں پر مجبوری کی ظاہر مجبوری ہے، وہاں پر ظاہر خود مختار، دونوں کو ملا کے انسان نہ 100% خود مختار ہے، نہ 100% مجبور ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے، مخلوق کی چاہت بھی ہے. تو پھر انسان کیسے خود مختار ہو سکتا ہے؟ بہرحال، تو معتزلہ کی غلطی کہاں سے ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے فعل پر قادر نہیں ہے. اگر انسان کے فعل کو، عمل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا، انسان کو مجبور کرتا، تو پھر انسان کو سزا کیوں دیتا؟ بورے کو سزا کیوں دیتا؟ اس لیے انسان مکمل خود مختار ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی، بس یہاں تک. جیسے عقل آگے آتی گئی شریعت کے نصوص کے، پھر کیا ظلم کر سکتا کہ نہیں، پھر شرک دروازہ کھل گیا نا، شرک دروازہ. پھر اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہاں تک بھی چلے گئے. کتنی خوفناک باتیں! بھئی آپ کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی بات کر رہے ہیں، انسان نے کبھی سوچا بھی میں کس ذات کے تعلق سے بات کر رہا ہوں؟ واللہ ہمیں تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایسی بات کرتے ہیں. اور لوگ تو لاکھوں لوگوں کے سامنے ایسے بات کرتے جیسے کہ پتہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں, مکھی بیٹھی سر پہ, یوں انسان اشارہ کر مکھی کو اڑا دیا بس. یہی یہ قدر اللہ تعالیٰ کی, ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اب اس حدیث کو دیکھیں ذرا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا غلام, اے پیارے بچے, یعنی ذرا متوجہ ہوں, یا کس لیے ہوتے ہیں؟ ندا کے لیے. یا غلام, میں تمہیں چند کلمات بتانے جا رہا ہوں, چند کلمات کی تعلیم دینے جا رہا ہوں. کون سے کلمات ہیں یہ؟ کون سے الفاظ ہیں یہ؟ ذرا غور سے سنیں. احفظ اللہ یحفظک, پہلا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی, بد امنی ہے, بد امنی. سن لو ایک جملہ, سن لو, ایک چھوٹے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے. کبھی بد امنی محسوس ہو زندگی میں تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, اللہ تعالیٰ کے دین کی تم کتنی حفاظت کرنے والے ہو. بس تمہیں معلوم ہوگا کہ تیرا رب تیری کتنی حفاظت کرتا ہے. آج پوری امت میں بد امنی عام ہوتی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اس دین کی قدر کی ہے؟ کیا اس دین کی حفاظت کی ہے؟ پوری دنیا میں دین پھیلانے کی خواہش ہے, لیکن اس پانچ فٹ قد میں اس دین کو نافذ نہ کر سکے. احفظ اللہ یحفظ, کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ کے پیارے پیارے سب. سچ ہے کہ نہیں؟ حق ہے کہ نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ حق ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پاؤ گے, اپنے طرف متوجہ پاؤ گے, اپنے قریب پاؤ گے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو مددگار پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہمیں کہ نہیں ضرورت ہمیں؟ کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی طاقتور, کوئی کمزور, کوئی تندرست, کوئی بیمار, سب کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ سلام اللہ علیہ وسلم. کرنا کیا ہے؟ احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے, تمہارا مددگار رہے گا. گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے رہو گے, اللہ تعالیٰ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. کمال ہے کہ نہیں؟ دنیا کے ایک وزیر یا مشیر کی نظروں میں آپ خاص ہوتے ہیں تو آپ کی کیا قدر ہوتی ہے دنیا میں؟ رب کائنات کے نزدیک آپ خاص بندے بن گئے ہیں, کیونکہ آپ دین کے محافظ ہیں. دین کے محافظ کس چیز ہیں؟ اپنے اندر. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, وہاں سے ابتدا نہیں ہوتی. دین کی حفاظت یہاں سے ہوتی ہے, اپنے آپ سے ہوتی ہے. دو جملے ہو گئے, تیسرا جملہ اس سے بڑھیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا سألت فاسأل اللہ. اے بیٹے, اے پیارے بچے, جب بھی ضرورت پڑے نا دامن پھیلانے کی, سوال کرنے کی, مانگنے کی, کس سے مانگو؟ فاسأل اللہ, صرف اللہ سے ہی مانگنا, کسی سے نہ مانگنا, مجھ سے بھی نہ مانگنا. یہ جملہ ہے فاسأل اللہ ورسول کا جملہ ہے, یہ لفظ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. فاسأل اللہ, کیونکہ دعا عبادت ہے, اور عبادت کا حق کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. فاسأل اللہ. آج ہم دین کے حفاظت کے دعوے دار تو ہیں, پکارتے کس کو ہیں مصیبت کے وقت, اچھے وقت میں, برے وقت, کس کو پکارتے ہیں؟ واللہ بعض جماعتیں, بعض گروہ قائم ہیں جو سینہ تان کے کہتے ہیں ہم اولیاء کو پکارنے والے ہیں, ہم انبیاء کو پکارنے والے ہیں, اور جو اولیاء اور انبیاء کو نہیں پکارتے وہ گستاخ انبیاء گستاخ اولیاء ہے. سن لیں یہ حدیث سن لیں, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, اگلا جملہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. انسان کمزور ہے ضعیف ہے, مدد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. بچپن سے اب تک کتنی مرتبہ اپنے گریبان مت جھان کر یہ سوال کرو کتنی مرتبہ مدد کی ضرورت پڑی اور مدد مانگی ہے. انسان ہیں تو محتاج ہیں, مشکل میں ہیں, حاجت رہا مشکل کشا انسان نہیں ہو سکتا ہرگز, کیونکہ خود محتاج ہے, خود نقائص سے بھرا ہوا ہے. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ مدد بھی طلب کرتا ہے, تو مدد کس سے مانگی جائے؟ وَيَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگلا جملہ اس سے بڑھ کر ہے, وَعْلَمْ, اب یہ بات بھی جان لو, اَنَّ الْأُمَّتَ, کہ بے شک ساری کے ساری امت, لو اجتمعت, اگر جمع ہو جائیں, على ان ينفعوك بشيء, کس لیے جمع ہو؟ کہ وہ تمہیں کسی کوئی نفع پہنچانا چاہے. لم ينفعوك, نفع نہیں پہنچا سکتے, الا بشيء قد كتبه الله لك, صرف وہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. جو لکھ دیا گیا ہے واللہ اس سے ذرے برابر بھی کوئی بھی آپ کو مجھے کسی کو بھی نفع نہیں, اس سے زیادہ نفع پہنچا نہیں سکتا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا, اور اگر ساری کے ساری امت جمع ہو جائے, عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, إِلَّا بِشَيْءٍ, سوائے اس چیز کے, قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لکھ دی ہے, جو تکلیف لکھ دی گئی ہے, جو مصیبت اللہ نے لکھی ہے, اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جو نہیں لکھی وہ مصیبت کوئی پہنچا نہیں سکتا. رفعت الاقلام, قلم اٹھا لیے گئے, وجفت الصحف, اور صحیفے خشک ہو چکے, یعنی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے, یعنی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. الفاظ کتنے بڑے ہیں, اور عقیدے کا کون سا مسئلہ ہے؟ تقدیر کا مسئلہ, جو سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھایا کرو, کیا عقیدے کی باتیں بچوں کو سمجھاتے ہو؟ تو کلمہ توحید کا معنی, ارکان اور شرطیں, تو بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, تو علماء پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, کالجز میں علماء پڑھتے ہیں, ان کا کام ہے. بچوں کو کیا تم یہ الٹے سیدھے سبق پڑھاتے رہتے ہو؟ عجب بات, توحید کا سبق, عقیدے کا سبق الٹا سیدھا ہوتا ہے, تو پھر سیدھا پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے بھائی. اگر یہ الٹا سیدھا ہے تو پھر سیدھا اے بی سی ہے, اے بی سی رہ گیا نا, پھر یہی سیدھے ہوتے ہیں نا. عجب ہے واللہ, عجب ہے اس امت پر. اقرا کی امت ہے, اسے پتنی کہاں سے اقرا کرے, ابتدا علم کی کہاں سے ہوتی, اسے پتہ ہی نہیں بیچاری کو. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے خود دنیا کے سب سے بڑے عظیم ہستی کے تعلق سے ناواقف ہے. کافر واللہ تعجب ہوتے بعض اوقات جب پتہ چلتا ہے کہ ایک سائنسدان نے نیوٹن کے ساتھ 40 سال گزارے, 40 سال, 40 ایئرز, 40 صرف سٹڈی کی اس نے اینٹس کو, چونٹیوں کو, پتہ نہیں کہاں تک وہ بندہ پہنچا ہے. واللہ حیران کن باتیں ہیں, اگر نہ پہچان سکا اپنے رب کو نہ پہچان سکا, عجب بات ہے کہ نہیں. 40 سال موقع دیا اللہ تعالیٰ نے, وقت بھی دیا, جنگلوں میں افریقہ تک گئے, پتہ نہیں پوری دنیا کی سیر کی, تاکہ پتہ چلے چونٹی کی کتنی قسمیں ہیں, کیا کھاتی ہیں, کیا پیتی ہیں, کیسے رہتی ہیں, کیا کرتی ہیں. 40 سال لیکن اپنے رب سے نہ واقف ہے اسے پتہ نہیں. ابھی بھی کہتے ہیں جیسس کرائسٹ, ابھی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہتے ہیں. نہ ابھی تک توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. ابتدا توحید سے ہوتی ہے, ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی یہی سے کلمہ توحید سے. سید انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, میری عمر 2 سال کی تھی, میری والدہ جو ہے مجھے کلمہ پڑھایا کرتی تھی. کتنی عمر تھی؟ 2 سال کے بچے کلمہ پڑھتا ہے, یعنی 2 سال کا بچہ ابھی بولنا شروع کرتا ہے ماما پاپا. عمر ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں ماما پاپا بولنا شروع کر دیا اس نے. صحابہ کرام کیا سکھایا جاتا تھا؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے پیارے صحابی کو 10 سال سے کم عمر ہے اور یعنی سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے گدھے پہ سوار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہیں, سید عبداللہ بس پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو جاری ہے. تعلیم گدھے پر بھی تعلیم ہے, یہ وقت قیمتی ہے, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی معرفت میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عبداللہ بن عباس کو تعلیم دی, کس چیز کی؟ عقیدے کی. یہ پورا توحید ہے کہ نہیں؟ توحید اور عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور عمر کتنی؟ 10 سال سے کم ہے. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو عقیدے کی باتیں نہ سکھائیں, نہ سمجھیں, لوگ نہیں سمجھ سکتے, یہ بہت بڑی باتیں ہیں, لوگ جو ہیں بدزن ہو جائیں گے, پھر شریعت کے خلاف ہو جائیں گے. لوگوں کو صرف تم نماز سکھاؤ, قرآن پڑھنے کی بات کرو, لوگوں کو تم روزے کی بات کرو, حج کی بات کرو, حسن اخلاق کی بات کرو, صلہ رحمی کی بات کرو, توحید کی بات نہ کرو. یہ علماء کے لیے, صرف علماء کے لیے خاص ہے. دھوکہ ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ہمیں دھوکہ دیا جا رہا تھا. اللہ کا شکر ہے جب علم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو منور فرمایا ہے, روشن فرمایا ہے, تب پتہ چلا ہے واللہ حقیقت کچھ اور ہے اور ہم اس حقیقت سے بالکل دور ہیں. آج بھی بعض گرو یہی کہتے ہیں کہ عقیدہ کی بات نہ کرو, توحید کی بات نہ کرو, شرک کی بات نہ کرو, امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے, امت میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, لوگوں کو جوڑو, بس نمازی بنا دو, لوگوں کو نمازی بن جائیں گے, برائی خود بخود مٹ جائے گی معاشرے سے. کافی ہے نماز پڑھنا, نماز سے پہلے کوئی اور چیز بھی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بچپن سے تعلیم کی چیز کی دی ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے. جب سے معاذ کو بھیجا یمن کی طرف, کیا سب سے پہلے پیغام دیا تھا؟ فَلْيَكُنْ أُمَّةً تَدْعُو إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. کلمہ شہادت پہلے, کلمہ توحید پہلے. ایک روایت میں إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ, جب وہ توحید کو سمجھ لیں پھر حکم دے دیں نماز کا. ہمارے ترازو کیوں الٹے سیدھے ہو گئے؟ ہمارے ترازو سیدھے کب ہوں گے؟ ہمارا راستہ کب سیدھا ہوگا؟ واضح دلائل ہیں, واضح احادیث ہیں, لیکن کاش کہ احادیث کی طرف کوئی مڑ کے دیکھتا اور کاش کوئی احادیث کو سمجھتا, اس پہ عمل بھی کیا ہوتا. پھر شیخ صاحب نے آگے اقلام کی بات کی ہے. کتنی دو کی بات پہلے کر چکے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں 4 قسم کی اقلام, 4 قسم کی لکھائی ہوئی ہے. اے دیکھتے ہیں کون سی 4 قسمیں ہیں. پہلے قلم, یہ عام اور شامل قلم ہے, یہ وہی ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا, یہ پہلا قلم ہے جو سب سے افضل. دوسرا قلم کہتے ہیں خبر خلق آدم, اور یہ عام قلم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم صاحب کو پیدا کیا اور پھر ذریت کو دکھایا تو اس میں کچھ لکھ دیا گیا ان کی تقدیر میں. یہ اور قلم تھی جس میں داؤد علیہ السلام کی عمر پوچھا کتنی عمر ہے, 60 سال ہے, تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ, عرض کی اللہ تعالیٰ 40 میری عمر سے دے دیں تو کتنی, یہ کون سی لکھی ہوئی تھی عمر؟ یہ اس وقت آدم علیہ السلام خلق کے بعد جو آدم علیہ السلام دکھا دی گئی, تو یہ بھی ایک قلم ہے جس سے لکھا گیا تھا. اور پھر محفوظ میں کتنی ہوئی محفوظ؟ 60 اور 40 100 سال, ٹھیک ہے نا. تیسری قلم, جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے 4 چیزیں لکھیں, تو جس قلم سے لکھے, چوتھا قلم ہے, چوتھے قسم کی لکھت ہے. رزق لکھا جاتا ہے, اجل اس کی موت کا بھی لکھا جاتا ہے، اس کا عمل اور کیا خوشبخت ہے یا بدبخت ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے. چوتھا قلم کون سا قلم ہے؟ لیلۃ القدر. نہیں، القلم کی بات ہو رہی ہے. رفع القلم عن، یہ کون سا قلم ہے؟ جو فرشتے لکھتے ہیں، کرام کاتبین لکھتے ہیں، اور اس کے لیے مکلف کا ہونا ضروری ہے. یہ قلم التکلیف اسے قلم التکلیف کہا جاتا ہے. جو باقی تقدیر کی بات کر رہے ہیں، وہ تقدیر جو لکھی گئی وہ تقدیر ہے، تقدیر کی قسمیں ہیں وہ. ایک اور قلم رہ گئی ہے شیخ صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، پہلے ذکر کیا تھا، یہاں پہ ذکر نہیں کیا. کون سی رہ گئی؟ تدبیر کی قلم، جو فرشتے لکھ رہے ہیں اور جو حکم دے لکھنے کا اور جو ابھی بھی لکھ رہے ہیں. تو کتنے قلم ہوئے ٹوٹل؟ پانچ. شیخ صاحب نے یہاں پہ چار کا ذکر کیا اور اس کا ذکر کیونکہ پہلے کر چکے، یہاں پہ ذکر نہیں کیا. اس جاننے کا فائدہ کیا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے، اس تقسیم سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، تقوی مضبوط ہوتا ہے، شکوک اور شبہات سے بچ جاتا ہے. بارک اللہ فیک. پھر تقوی کی اہمیت کے تعلق سے بات آئی. جب تقوی ہی اس تقسیم سے، اس تقدیر سے، تقدیر کے لکھنے سے تقوی مضبوط ہوتا ہے، پھر تقوی کی اہمیت کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. آج درس اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے جملے کے تعلق سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.